نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دار الافتاء اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماہ شعبان المعظم کی نسبت سے آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہوگا، موت اور قبر سے متعلق اسلامی تعلیمات کیا ہیں، قبر سے متعلق شریعت مطہرہ کے احکام کیا ہیں۔ اس موضوع کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت، چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ شعبان المعظم کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ شعبان شہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ علماء نے ماہ شعبان کو ماہ درود بھی قرار دیا ہے، فرمایا کیونکہ اس ماہ مبارک کے اندر آیت مبارکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی، اس مناسبت سے اس ماہ کو ماہ درود بھی کہا جاتا ہے۔ حضور کا مہینہ بھی ہے اور ماہ درود بھی ہے، تو زیادہ کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خدمت میں درود پاک کے نذرانے پیش کرنے چاہیے۔ اس ماہ مبارک کو ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی حاصل ہے کہ اس کے اندر لیلہ مبارکہ ہے، جسے شب براءت کہا جاتا ہے، 15ویں شعبان المعظم کی شب۔ یہ بڑی مبارک رات ہے کہ اس مبارک رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی بہت سارے لوگوں کی مغفرت بھی فرما دیتا ہے، اور اس رات کے اندر بہت سارے فیصلے بھی ہونے ہوتے ہیں، آئندہ سال کے لیے فرشتوں کو رجسٹرز بھی دے دیے جاتے ہیں کہ آئندہ سال کس کس کی روح جو ہے وہ نکالی جائے گی اور کس کس کو کیا رزق دیا جائے گا۔ الغرض یہ سارے معاملات جو لوہے محفوظ کے اندر لکھے ہوتے ہیں فرشتوں کو بتدریج دیے جاتے ہیں، تو اس مبارک رات کے اندر سال بہ سال کے معاملات لوہے محفوظ سے فرشتوں کے صحائف اور رجسٹرز کے اندر منتقل کر دیے جاتے ہیں، اور فرشتے اس کے مطابق جو ہے پھر آگے احکامات الہی کے اوپر عمل کرتے ہوئے سارے امور سر انجام دیتے ہیں۔ تو اس مبارک رات میں اور اس مبارک مہینے کے اندر بھی بنسبت دوسرے مہینوں کے اور زیادہ ہمیں محتاط ہو جانا چاہیے کہ نہ جانے ہمارے لیے کیا فیصلہ لکھا ہوا ہو، کیا فیصلہ اس سال ہمارے لیے کچھ آنے والا ہو۔ کیا معلوم ابھی 14 شعبان المعظم، 15 شعبان المعظم کی رات جو ہے وہ آئی نہیں ہے، کیا معلوم کہ ہمارا نام ان مردوں کی لسٹ میں ہو کہ جن کا لسٹ یا جن کا نام جو ہے وہ گزشتہ سال فرشتوں کو دے دیا گیا ہو۔ الغرض اس مبارک مہینے میں ایک کیفیت بعض لوگوں کی ہوتی ہے جو اہل اللہ ہوتے ہیں، کہ وہ خوف کرتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنے کا سوال کیا گیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ہی پیارا جواب ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملوں کہ میں روزے سے ہوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس ماہ مبارک کو بجائے یہ کہ غفلت میں گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارے، کثرت سے توبہ اور استغفار کریں، اپنے سابقہ گناہوں کے اوپر ندامت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کے اندر معافی کے طلبگار ہوں، اور آئندہ زندگی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ گزارنے کی پکی سچی نیتیں کر لیجئے۔ اس ماہ مبارک کے اندر ایک چیز مسلمانوں میں بڑی رائج ہو گئی ہے اور وہ ہے آتش بازی۔ جگہ جگہ پر آتش بازی کی جاتی ہے، حالانکہ آتش بازی جس طرح ہمارے ہاں رائج ہے، جس کا مقصد کھیل کود تفریح ہوتا ہے، یہ اسلام میں ناجائز ہے، حرام ہے، اسراف ہے، اس کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں ہے۔ پھر اس سے مال کا بھی ضیاع ہے، جانوں کا بھی ضیاع ہوتا ہے۔ کئی مقامات پر یہ خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ آتش بازی کی وجہ سے آگ لگ گئی، آتش بازی کی وجہ سے مال جل گیا، آتش بازی کی وجہ سے کسی بیچارے کی آنکھ چلی گئی، کسی کا اور کوئی عضو جو ہے وہ تلف ہو جاتا ہے یا اسے تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ پھر اس کی آواز خود اس قدر جو ہے بری ہے کہ بچوں کو ڈرا دیتی ہے، بوڑھوں کو ڈرا دیتی ہے، ان کی نیندیں خراب کر دیتی ہے۔ تو ایسا کرنے والے ذرا اس بات کی طرف توجہ دیں کہ یہاں تک دین کی تعلیم ہمیں اس بارے میں ہے کہ اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور کوئی شخص سو رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو بآواز بلند تلاوت نہ کیجیے تاکہ اس کی نماز میں یا نیند میں خلل واقع نہ ہو۔ تلاوت جیسی عبادت کے لیے جب یہ حکم دیا گیا کہ اس کی آواز بلند نہ کی جائے جبکہ کسی مسلمان کے حقوق میں حق تلفی ہو رہی ہے، اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو پھر اس طرح کے پٹاخے پھوڑ کر خود یا اپنے بچوں کو دے کر، بچے تو نابالغ ہوتے ہیں، نابالغوں پر گناہ نہیں ہے، لیکن نابالغوں کو گناہ کی چیزیں دینے والے پر ضرور گناہ ہے۔ اگر والدین انہیں یہ چیزیں فراہم کرتے ہیں یا انہیں پیسے دیتے ہیں یا انہیں روکتے نہیں ہیں، منع نہیں کرتے، تو اب بہرحال والدین ضرور گناہگار ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں اس ماہ مبارک میں سچی توبہ، کثرت سے استغفار بھی کریں اور اس طرح کی فضول چیزوں سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنی اولاد کو بھی بچائیں، اور اس مبارک رات کے آنے سے پہلے پہلے آپس میں جو شکر ننجیاں ہیں، ناچاکیاں ہیں، ان کو دور کر دیں، کیونکہ یہ مبارک رات ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ڈھیر سارے مسلمانوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، مگر اس کے باوجود ماں باپ کے نافرمان کی مغفرت نہیں فرماتا، عداوت رکھنے والے کی مغفرت نہیں کرتا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اگر والدین کی نافرمانی کی ہے تو ان سے بھی انہیں بھی راضی کر لیں، فرما بردار بن جائیں ان کے، اور اگر آپس میں عداوتیں رکھی ہوئی ہیں تو اس عداوت کو بھی دل سے نکال دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے آپس میں شیر و شکر ہو جائیں۔ انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بھی مغفرت فرما دے گا۔ آئیے چلتے ہیں آپ کی کالز کی طرف۔ جی کال سی جی،
میں سلمان بات کر رہا ہوں پیرس فرانس سے۔ میرا سوال یہ ہے، اگر کوئی عذاب قبر سے انکار کرے تو اس پر کیا حکم ہوگا؟
جی، عذاب قبر حق ہے اور اس کا منکر گمراہ ہے، کیونکہ یہ ضروریات مذہب اہل سنت میں سے ہیں، قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں قوم فرعون کے بارے میں کہتا ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ ان کے اوپر آگ جو ہے وہ صبح و شام پیش کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ سے بھی عذاب قبر کا ثبوت ملتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دو قبروں کے پاس سے گزرے تو پوچھا کہ یہ جو ہے وہ کن کی جو ہے وہ قبریں ہیں، بتایا گیا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہیں عذاب قبر دیا جا رہا ہے، اور انہیں کسی بڑی بات پر عذاب قبر نہیں دیا جا رہا، بلکہ ان میں سے ایک تو وہ ہے کہ جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کھجور کی یا درخت کی ٹہنی جو ہے وہ تر ٹہنی توڑی اور وہ آپ نے ان کے اوپر، ان کی قبروں پر رکھ دی کہ جب تک یہ تر رہیں گی، ذکر اللہ کریں گی، اور ان کے ذکر اللہ سے جو ہے وہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ تو یہاں پر معلوم ہوا کہ عذاب قبر حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب انسان کو موت دیتا ہے تو موت کے بعد قیامت میں اٹھائے جانے تک کا جو درمیانی فاصلہ ہے، اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ عالم برزخ یہی اسی یہی قبر کا جو ہے وہ ٹائم پیریڈ کہلاتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ قبر ہی ہو۔ اگر کسی کو قبر میسر نہیں آئی، سمندر کے اندر جو ہے وہ مر گیا، بلکہ یہاں تک کہا علماء نے کہ اگر اسے کوئی درندہ کھا گیا، جب بھی بہرحال اس کا جو عالم برزخ ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور عالم برزخ میں جو بندہ گناہگار ہے، اس کو اگر اس کی بخشش نہیں ہوتی، اس کی معافی نہیں ملتی، تو اسے عذاب قبر جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اور کافروں کو تو بہرحال عذاب قبر ہوتا ہے، ہاں مسلمانوں میں سے بعضوں کے لیے علماء نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ جمعت المبارک تک ہوتا ہے، جو پہلا جمعہ آتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ یوں ہی ماہ رمضان سے متعلق ہے کہ جو ماہ رمضان المبارک میں انتقال کرے وہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ جی مزید کالز۔
مجھے یہ سوال پوچھنا ہے کہ اکثر بچے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں مسجد میں، تو جمعے والا دن مولوی صاحب نے کہا کہ بچوں کو پہلی صفوں میں نہیں کھڑا کرنا چاہیے، کیونکہ بچے جس صف میں ہوں گے وہ صف خالی صبر کی جاتی ہے اور نمازیوں کی نماز نہیں ہوتی، کیا یہ ٹھیک ہے؟
جی مزید کال۔
محمد نواز اتاری، ضلع رحیم یار خان۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، ایک دفعہ قرآن پاک پڑھا ہوا اس سال ثواب کر دیا، کیا کسی اور کو دوبارہ کر سکتے ہیں؟ رہنمائی فرما دیجئے۔
جی مزید کال۔
جی میں غلام اکبر وہاڑی سے بات کر رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ ہم جو موبائل میں قرآن اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، اس صورت میں کیا حکم ہے کہ وہ موبائل میں جو قرآن اپلیکیشن ہوتی ہے وہ تو ہم بغیر وضو بھی موبائل کو ٹچ کرتے ہیں، موبائل کو پکڑتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟
جی پہلا سوال بچوں کی سب سے متعلق ہے کہ اولاً تو بچوں کو مسجد میں لانا کیسا، اور اگر انہیں پہلی صفوں میں کھڑا کیا جائے یا مردوں کی صف میں کھڑا کیا جائے تو کیا مردوں کی نماز نہیں ہوگی یا ان کی صف جو ہے وہ خالی تصور کی جائے گی؟ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھی جائے کہ ایسے ہی بچوں کو مسجد میں لانے کی اجازت ہے جو سمجھدار ہوں، نماز پڑھنا جانتے ہوں اور مسجد کے آداب کا خیال رکھنا جانتے ہوں، ورنہ حدیث پاک کے اندر واضح طور پر ارشاد فرمایا گیا کہ اپنی مساجد کو پاگلوں اور بچوں سے بچاؤ۔ تو بہت ہی ناسمجھ بچے مسجد میں لے آنا کہ اولاً تو ان سے مسجد میں ناپاکی کا اندیشہ رہتا ہے، یہ ایک الگ جو ہے وہ گناہ ہے، دوسرا وہ بچے مسجد کے اندر مسجد کے جو ہے وہ تقدس کا خیال نہیں رکھتے بلکہ اس کو پامال کرتے ہیں، ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، خود بھی نماز نہیں پڑھتے، نا سمجھ ہوتے ہیں اور اپنے والد یا لانے والے کی بھی نماز خراب کرتے ہیں، بقیہ نمازیوں کی بھی نماز خراب کرتے ہیں، تو ایسے بچوں کو تو مسجد میں لانا ہی جائز نہیں ہے، لانے والے گناہگار ہوں گے۔ والد کو بھی چاہیے، بھائی کو بھی چاہیے، چچا کو بھی چاہیے، ماموں کو بھی چاہیے، جتنے بھی رشتے دار ہیں جو اپنے چھوٹے جناب بچوں کو، بھانجوں کو، بھتیجوں کو، دادا پوتوں کو لے کر مسجد میں آتے ہیں، تو وہاں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ بچے نہ سمجھ نہ ہوں، ورنہ آپ لا تو ایک نیک کام کے لیے رہے ہیں لیکن ساتھ میں گناہ جو ہے وہ ساتھ لیتے ہوئے جا رہے ہیں۔ دوسری بات، یوں ہی والدات کو بھی اس بات کا خیال کرنا ضروری ہے کہ جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج دیتی ہیں مسجد، بعض جگہوں کے اوپر تو بچے اکیلے ہی مسجد کے اندر جو ہے وہ آ جاتے ہیں، تو وہ بھی ایسا نہ کریں کہ اس کی وجہ سے آپ گناہگار ہوں گے۔ ہاں جو سمجھدار بچے ہیں ان کو بالکل مسجد میں لایا جائے تاکہ انہیں مسجد میں آنے جانے کی، نماز پڑھنے کی عادت ڈلے اور وہ نماز پڑھیں، لیکن اس سے پہلے ان کو مسجد میں لانے سے پہلے ان کی تربیت کریں، انہیں سمجھائیں کہ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ جب ہم اس کی مثال سے یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو اپنے سیٹ کے گھر لے کر جا رہے ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بچے شرارتی ہیں، تو آپ اپنے بچوں کی پہلے جو ہے نا پوری کلاس لیں گے کہ بیٹا وہاں جانا ہے، یہ نہیں کرنا، جہاں میں بٹھاؤں وہیں بیٹھنا ہے، جو میں بولوں وہی کرنا ہے، جو کھانے کو دوں وہی کھانا ہے، یہ ساری باتیں آپ کر کے لے کر جاتے ہیں۔ تو جب سیٹ کے گھر میں جانے کے لیے اتنے سارے جو ہے وہ لوازمات اختیار کر رہے ہیں، تو جو سارے سیٹھوں کا بھی مالک ہے، رب العالمین ہے، تمام جہان کا خالق و مالک عز و جل ہے، اس کے گھر میں جانے سے پہلے ہمیں کتنی ٹریننگ اپنے بچے کو دینے کی حاجت ہے؟ اس طرف غور کر لیجئے کہ ہمیں چاہیے کہ بچوں کو سمجھائیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، یہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، پھر نماز پڑھنا انہیں جو ہے وہ سکھائیں، جب وہ اس طرح کے سمجھدار ہوں اور مسجد کے حقوق کو بھی ادا کرتے ہوں پھر ان کو مسجد میں لے کے جائیں۔ اب مسجد میں لے کے جائیں تو انہیں کہاں کھڑا کریں؟ اگر تو مسجد میں فقط ایک ہی بچہ ہے اور وہ سمجھدار بچہ ہے، نماز پڑھنا درست طریقے سے جانتا ہے، اگر اکیلا ہے تو اسے مردوں کی صف میں کھڑا کیا جا سکتا ہے، اس کی وجہ سے کوئی حرج واقع نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ایک سے زائد بچے ہیں تو مردوں سے پیچھے جو ہے وہ صف میں کھڑا کیا جائے، اگر پتہ ہے کہ جس وقت جماعت کھڑی ہو رہی ہے اس وقت جو ہے وہ ایک صف ہے لیکن بعد میں دوسری صف جو ہے وہ بن جاتی ہے، لوگ وضو کر کے آ رہے ہوتے ہیں، تو احتیاطاً بچوں کو پہلے ہی تیسری صف کے اندر جو ہے وہ کھڑا کر دیں گے. پتہ ہے کہ یہاں پہ مردوں کی نماز کی صف نہیں بنتی عموماً ان نمازوں کے اندر, ہر نماز کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے صورتحال مساجد کے اندر, تو بچوں کی صف علیحدہ بنائیں. اب اگر کسی نے بچوں کی صف علیحدہ نہیں بنائی, نمازیوں کے ساتھ ہی انہیں کھڑا کر دیا, چاہے وہ ایک بچے ہوں یا ایک سے زائد بچے ہوں, لیکن وہ سمجھدار بچے ہیں تو ان کی وجہ سے قطع صف نہیں ہوگا بلکہ نماز درست ہو جائے گی. بعض لوگ اسی بنیاد کے اوپر کہ وہ قطع صف شمار کرتے ہیں, وہ بچے کو نماز پڑھتے ہوئے ہی نماز میں سے پیچھے کھینچ کر جو ہے پیچھے صف میں کر دیتے ہیں, حالانکہ یہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے. جب وہ سمجھدار بچہ ہے تو اس کی نماز نماز ہے, تو آپ کا نماز میں کسی نمازی کو یوں پکڑ کے پیچھے کھینچ دینا یہ ہرگز جائز نہیں ہے. ہاں, اشتباہ لوگوں کو کہاں سے ہوا, مسئلہ ہے, اصل ہے کیا, وہ مسئلہ یہ ہے کہ نا سمجھ بچہ جو نماز ہی نہیں پڑھ رہا, ادھر ادھر جو ہے وہ دیکھ رہا ہے, کھیل رہا کود رہا ہے, نماز ہی نہیں پڑھ رہا. تو اب جب وہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا تو وہ صف میں کھڑا ہوگا تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ وہ جگہ خالی تصور ہوگی. آپ یوں ہی سمجھ لیجئے کہ ایک پوری صف جو ہے وہ بنی ہوئی ہے, اس کے اندر ایک آدمی نیت نہیں باندھتا, ویسے ہی کھڑا رہتا ہے ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے. جب وہ نیت نہیں باندھے گا تو نماز ہی نہیں ہے جماعت کا, جب جماعت کا نماز ہی نہیں ہے تو لازمی سی بات ہے اس کی موجودگی قطع صف بنے گی, صف کے اندر خلا جو ہے وہ باقی رہ جائے گا. یہی حال اس بچے کا جو نہ سمجھے کہ اس کو جب نماز کا معلوم ہی نہیں, وہ نماز ادا ہی نہیں کر رہا, تو اس کی موجودگی قطع صف بنے گی. لیکن بہرحال قطع صف کے باوجود بھی بقیہ نمازیوں کی نماز ہو جائے گی, اگرچہ قطع صف کرنا نہیں چاہیے کہ یہ جائز نہیں ہے, تو بہرحال قطع صف سے بچا جائے گا. ایسے ناسمجھ بچوں کو مسجد میں بھی لانے کی اجازت نہیں, چے جائے کہ آپ جو ہے وہ اسے لا کر آگے جو ہے وہ صف میں کھڑا کر لیں تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. بعض لوگ مساجد کے اندر اس طرح کے بچوں کو اپنے ساتھ جو ہے وہ بالکل کونے میں جو ہے وہ کھڑا کر لیتے ہیں, تو کونے میں بھی ہرگز کھڑا نہ کریں, بلکہ کونے میں جب جگہ بالغ کے کھڑے ہونے کی موجود ہے تو وہاں پر پھر بالغ ہی کھڑا ہو کر صف کو پورا کریں. جی, دوسرا سوال ہے ہمارا کہ ایصال ثواب بار بار کرنا. ایصال ثواب کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے, آیت مبارکہ سے بھی ثابت ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام علیہ رضوان کے عمل سے بھی ثابت ہے کہ انسان اپنے کسی بھی نیک عمل کا ثواب اپنے مرحومین کو یا زندہ کو جو ہے وہ ایصال کر سکتا ہے. کیا بار بار کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ایک مرتبہ قرآن کریم پڑھ لیا تو کیا بار بار کر سکتے ہیں؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ بار بار نہیں کر سکتے, ون ٹائم تو آپ جو ہے وہ سب کو کر سکتے ہیں, لیکن ایک مرتبہ جب کسی کو کر دیا تو اب دوسری بار کرنا یہ جو ہے وہ ملتا نہیں ہے کتب کے اندر اس حوالے سے تفصیل, جبکہ دیگر علماء کا یہ کہنا ہے کہ کر سکتے ہیں. تو بہرحال کر تو سکتے ہیں, ہاں احتیاط کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں اور خود اپنے لیے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے اعتبار سے دیکھیں تو زیادہ پڑھیں اور زیادہ ہی سالے ثواب کریں, کیونکہ ایک ہی مرتبہ پڑھا ہوا آپ جو ہے وہ دس کو ہی سالے ثواب کریں گے تو وہ بھی ایک اچھی بات ہے, لیکن دس مرتبہ پڑھ کے دس کو اسالے ثواب کریں گے تو دس مرتبہ آپ کو جو پڑھنے کا ثواب ملے گا وہ اپنی جگہ پر ہوگا, وہ زیادہ ہوگا یقیناً. تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ہم ایک ہی مرتبہ پڑھ کر اسی پہ اکتفا کر کے بیٹھے رہیں اور ہر مرتبہ جو ہے وہ اسال کرتے رہیں, ایسا نہ کریں, بلکہ خود اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرنے کے لیے ہم اور زیادہ جو ہے وہ پڑھتے رہیں اور اس کا اسال ثواب بھی کرتے رہیں. تیسرا سوال ہمارا کہ قرآن کریم کی اپلیکیشن موبائل میں ہے تو اسے بغیر وضو چھو سکتے ہیں یا نہیں؟ جب آپ نے اپلیکیشن موبائل پر آن کر لی تو اب ایسی صورت کے اندر جو اسکرین ہے ٹچ اسکرین, اس کو آپ کا بغیر وضو چھونا یہ منع ہے, علماء منع فرماتے ہیں, بہتر یہی ہے کہ آپ اسے باوضو ہی چھوئے. ہاں البتہ اسکرین کھلی ہوئی ہے اور آپ اس کو ٹچ نہیں کرتے اور فقط جو ہے وہ ہاتھ رکھ کر جو ہے وہ آپ یوں موبائل پکڑ کر بیٹھے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن لازمی سی بات ہے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ٹچ کرنا ہی پڑے گا, تو اس لیے قرآن کریم اسکرین پر چھونے کے لیے بھی باوضو ہی ہو, یہی زیادہ بہتر ہے. جی مزید کالز.
میرا نام شاہد محمود اوفن باغ جرمنی سے ہے, اور مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ مرتے وقت توبہ قبول ہو جاتی ہے؟
جی, موت سے متعلق سوال ہے کہ انسان جب مر رہا ہو تو کیا اس وقت اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی وہ توبہ بارگاہ الہی میں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس سے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے, ارشاد فرمایا کہ بندے کی توبہ اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے غرغرے سے پہلے. شارحین حدیث نے حدیث مبارک کی شرح میں فرمایا کہ نزع کی حالت میں جبکہ انسان فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے تو اسے وقت غرغرہ کہا جاتا ہے. اس وقت اگر کوئی کفر سے توبہ کرے, کافر تھا اور اسلام لاتا ہے, تو اب اس کا یہ اسلام معتبر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ایمان بالغیب کا حکم ہے. یہ سب چیزیں جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں, فرشتے اور دیگر متعلقہ عقائد سے متعلقہ چیزیں, تو ان پر بن دیکھے ایمان لانا ہے. جب یہ چیزیں نظر آ گئیں تو اب ایمان لانا یہ بن دیکھے ایمان نہیں ہے, لہٰذا اب ایمان قبول نہیں ہے. ہاں, اس وقت گناہوں سے اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو وہ توبہ قبول ہے یا نہیں, اس کے بارے میں اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس وقت بھی گناہوں سے توبہ بھی قبول نہیں ہے, لیکن راجح اور صحیح قول یہی ہے کہ اگر اس وقت کسی شخص نے گناہوں سے توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے, اس کی توبہ قبول فرمانے والا ہے. جی مزید کو.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے, عمرے کی ادائیگی کے بعد حلق کے بعد کیا سر پر ٹوپی اوڑھ سکتا ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے.
جی مزید کال.
میرا نام محمد عطیف سوروتی ہے, میں اپنے نواسے کے پاس جدہ میں عمرے کے لیے آیا ہوں, اور نواسے کی گاڑی میں اس کے ساتھ مجھے روزانہ یا آلٹرنیٹ وے پر جانا پڑتا ہے مکہ پاک میں عمرے کے لیے. میں نے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا میرے ساتھ جو میرا بچہ جاتا ہے مجھے چھوڑنے کے لیے اور لانے کے لیے, اس کو بھی ہر ٹائم پر ہر دفعہ میرے ساتھ عمرہ کرنا پڑے گا یا اس کے لیے کوئی اور رائے ہے؟
جی مزید کال.
عبد المتین اتاری لیا سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ قبر کی چوڑائی اور لمبائی کتنی ہونی چاہیے؟
جی, پہلا سوال ہمارا کہ عمرے کی ادائیگی کے بعد حلق کروا لیا تو کہ اب ٹوپی پہن سکتے ہیں؟ جی ہاں, عمرے کی ادائیگی کے بعد جب آپ نے حلق کروا لیا تو احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں, اب آپ ٹوپی پہن سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں گئے ہیں اور وہ ان کو جدہ سے, میرے خیال سے جدہ ہی انہوں نے کہا ہے, جدہ سے جو ہے وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے جو ہے وہ روزانہ لے کر جاتے ہیں, تو ان کا جب یہ لے کر جائیں گے یا آئیں گے تو یہ کیسا ہے, اور ان کے ساتھ جو شخص جا رہا ہے کیا اسے بھی عمرہ کرنا ہوگا؟ اگر کوئی اپنے وطن سے میقات سے باہر سے جو ہے وہ اپنے کسی عزیز و اقربا کے پاس جا رہا ہے بغرض ملاقات, عمرے کی نیت نہیں ہے, تو اس کا بغیر احرام جدہ جانا جائز ہے. لیکن اگر عمرے کی نیت ہے تو پھر بغیر احرام فرسٹ ٹائم جدہ جانا بھی جائز نہیں ہوگا, کیونکہ جدہ میقات کے اندر ہے, لہٰذا احرام باندھ کر جائے اور عمرہ ادا کرے. اب جب اس نے پہلا عمرہ ادا کر لیا, اب اس کے بعد عمرہ ادا کرنے کے بعد ہی اپنے عزیز کے ہاں وہ جدہ میں جو ہے وہ آ گیا, تو اب وہ دوبارہ اگر جاتا ہے مکہ شریف تو احرام کی نیت سے جائے گا یا عمرہ یا حج کی نیت سے جائے گا تو اس کے اوپر احرام ضروری ہوگا, ورنہ ضروری نہیں ہوگا, کیونکہ یہ شخص حل میں رہتا ہے, میقات کے اندر کی جو جگہ کہلاتی ہے وہ حل کہلاتی ہے, اور اس میں رہنے والا حلی کہلاتا ہے, تو حلی مکہ مکرمہ جائے گا تو اس کے اوپر حج یا عمرہ لازم نہیں ہوگا جب تک کہ وہ حج یا عمرہ کی نیت کر نہ کرے, اور احرام بھی لازم نہیں ہوگا. لہٰذا اگر کوئی عزیز اپنے کسی جو ہے وہ رشتہ دار کو چھوڑنے کے لیے جاتا ہے جدہ سے جو ہے وہ مکہ شریف, تو اس کے اوپر عمرہ لازم نہیں ہے. لیکن اگر کوئی میقات سے باہر سے چھوڑنے کے لیے آتا ہے, قریب ترین میقات جو ہے وہ طائف کا میقات ہے جسے قرن المنازل کہتے ہیں, تو اگر کوئی وہاں سے چھوڑنے آتا ہے اپنے کسی عزیز کو, تو بہرحال طائف سے اگر آئے گا تو طائف چونکہ میقات سے باہر ہے, تو میقات سے باہر والا جب مکہ آئے گا تو اب اس کی نیت حج یا عمرے کی ہو یا نہ ہو, بہرحال اسے احرام باندھ کر آنا لازم ہوگا, اور اس کے اوپر پھر اس احرام سے باہر نکلنے کے لیے عمرے یا حج کی ادائیگی بھی لازم ہوگی. تیسرا سوال یہ کہ قبر کی گہرائی اور لمبائی کتنی ہونی چاہیے؟ لمبائی تو جو ہے وہ مردے کے قد کے برابر ہونی چاہیے, گہرائی کے اندر بہتر اور افضل یہی ہے کہ پورے قد کے برابر جو ہے وہ گہرائی ہو, اور ورنہ بھی کم از کم آدھے قد کے برابر گہرائی ہو، یہ قبر کی گہرائی اور لمبائی کی تفصیل ہے۔ فی زمانہ بعض جگہوں کے اوپر بڑے شہروں کے اندر اس طرح کی جو ہے وہ صورتحال بھی نظر آتی ہے کہ قبر کے معاملے کے اندر کہ تھوڑی سی جو ہے وہ گہرائی کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک ہاتھ کے قریب جو ہے وہ گہرائی کی، اور پھر اس کے اندر ہی دیوار کھینچ کر جو ہے وہ قبر بنا دی، اس طرح کہ قبر کا جو پوری قبر ہے گویا کہ وہ سطح زمین سے جو ہے وہ بلند ہی ہے۔ تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، خلاف سنت ہے۔ لہذا سنت یہی ہے کہ آپ زمین کے اندر جو ہے وہ مردے کو دفنائیں، زمین کے اوپر مردے کو نہ دفنائیں۔ لہذا یہ مکروہ بھی ہے، خلاف سنت بھی ہے۔ تو اپنے مردوں کی تدفین کے اندر بھی سنت اور شریعت مطہرہ کے احکام کو پیش نظر ضرور رکھیں۔ جی مزید کالز۔
اعجاز پیرس فرانس سے بات کر رہا ہوں، میرا اور میرے دین سے یہ سوال ہے، عذاب قبر کی چیز پر ہوتا ہے، روح پر یا جسم پر؟
جی، عذاب قبر روح اور جسم دونوں پر ہی ہوتا ہے۔ جسم گل جائے، جب بھی انسانی جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے جسے عجب الزم کہتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی کے اندر ایک بہت ہی باریک ذرہ ہوتا ہے جسے شاید خودبین سے بھی نہ دیکھا جا سکے، اس کے اوپر وہ جسم کی جو ہے وہ اساس اور اصل ہے۔ کل قیامت میں اسی سے اللہ تبارک و تعالی انسانی جسم کو پورا دوبارہ پیدا فرمائے گا، اور جو کچھ بھی انسانی جسم کے اوپر عذاب قبر ہو یا ثواب ہو، یعنی انعامات ملیں، جنت کی راحتیں ملیں، تو جو کچھ جسم پر ہوگا وہ روح کو بھی جو ہے وہ اس کی تکلیف پہنچے گی۔ تو روح اور جسم دونوں کو ہی عذاب قبر یا انعامات قبر دونوں ہی محسوس ہوتے ہیں، اور دونوں ہی انعامات سے لطف اندوز ہوتے ہیں، خوشی اور فرحت محسوس کرتے ہیں، اسے فیل کرتے ہیں، اور عذاب قبر کو دونوں ہی جو ہے وہ فیل کرتے ہیں اور تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ جی مزید کالز۔
محمد تنویر اتاری پنڈی سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر اذان دینا کیسا؟
جی مزید کال۔
میرا نام محمد عمر ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھنے کے درمیان اگر اذان ہو جائے تو قرآن مجید تلاوت کو موقوف کر دینا چاہیے، کیا یہ بات درست ہے؟
جی مزید کال۔
مفتی صاحب سوال پوچھنا ہے کہ جدوں جماعت کھڑی ہوئے تے جڑے مزور بابے نے یا کوئی بندہ ہے جڑا موڑے تے بیٹھنا لے یا چیئر تے بیٹھنا لے نے، او جماعت کھڑے ہوندے نے قیام چ تے او صاف تو اگے ہو جاندے نے، انہاں دے بارے کی حکم ہے؟ تے نال دوسرا سوال ہے کہ اگر اثر دی جڑیا سنتا نے او بندہ بڑی پابندی نال باقاعدگی نال پڑھن والا پنکچوئل ہے، اللہ نہ کرے او دی کسے طریقے اثر دیاں سنتا مس ہو جاندیاں نے، تے او جماعت نال نماز پڑھ کے اس بعد پڑھ سکدا ہے یا نہیں؟
جی، پہلا سوال یہ کہ قبر پر اذان دینا کیسا ہے؟ قبر پر اذان دینا مستحسن عمل ہے، جائز ہے، اور ایک اچھا کام ہے کہ اس کے وجہ سے کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ احادیث طیبہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک دور بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب میت کے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، منکر نکیر کے سوالات ہونے والے ہوتے ہیں، اس سے پہلے شیطان عزیز و اقربا کی شکلوں میں آ کر بندے کو بہکاتا ہے کہ میں جو ہے وہ تمہارا فلاں عزیز ہوں، تم جو ہے وہ یہودی ہو کر مرو، کیونکہ یہودی مذہب جو ہے وہ درست ہے، فلاں عزیز آئے گا تو تم عیسائی مذہب اختیار کر کے مرو، یہ درست ہے۔ یوں مختلف باطل مذاہب کی طرف سے آ کر شیطان جو ہے وہ انسان کو ورغلاتا ہے۔ تو جب اذان دے دی جاتی ہے تو مردے سے شیطان دور ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اذان کے اندر مردے کو جو سوالات قبر ہیں گویا کہ ان کے جوابات کی تلقین مل جاتی ہے، تلقین کر دی جاتی ہے کہ مر ربو کا پہلا جو ہے وہ سوال ہے، تو اذان کے الفاظ اللہ اکبر کے ذریعے سے جب مردہ یہ اذان کے الفاظ سنتا ہے تو یہ بات پہچان جاتا ہے، جان جاتا ہے، اس کو ایک طرح سے ریویژن ہو جاتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ جب ما دینو کا پوچھا جاتا ہے تو حی علی الصلاح سے جو ہے وہ اس کو اپنے دین کی طرف یاد دلایا جاتا ہے کہ تمہارا دین وہ ہے جس میں نماز فرض ہے اور وہ اسلام ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک صورت دکھا کر پوچھا جاتا ہے تو اس وقت وہ شخص جب یہ سنتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو وہ ان کلمات اذان کے ذریعے سے گویا جان لیتا ہے اس سوال کا جواب کہ میرے رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو یوں اذان قبر پر دینا یہ جائز ہے اور اس کے یہ فوائد اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ دوسرا سوال یہ کہ اذان ہو رہی ہو اور قراءت جو ہے وہ کوئی شخص کر رہا ہے، تو اب کہتے ہیں کہ قراءت بند کر دیں، تو یہ کیسا ہے؟ قراءت کرتے وقت اگر اذان ہو جاتی ہے تو قراءت بند کرنا لازم تو نہیں ہے، ہاں البتہ بہرحال بہتر یہ ہے کہ بند کر کے اذان کا جواب دیجئے، کہ اذان کا جواب دینا مستحب ہے، تو تلاوت قرآن کریم کو اس وقت موقوف کر دیں اور اذان کا جواب دے لیجئے۔ لیکن اگر کسی نے جو ہے وہ اذان کا جواب نہ دیا اور تلاوت جاری بھی رکھی تو اسے گناہگار نہیں کہیں گے۔ تیسرا سوال جو کہ دو سوالوں پر مشتمل ہے، پہلا یہ کہ کرسی پر نماز پڑھنے والے جو بزرگ حضرات ہیں جب قیام ہوتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ صف سے آگے ہو جاتے ہیں، تو ان کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ اولاً تو یہ کہ کرسی کے اوپر نماز پڑھنا کس کے لیے جائز ہے کس کے لیے جائز نہیں ہے، یہ الگ حکم ہے جس کے بارے میں ہر شخص جو کرسی پر نماز پڑھنا چاہتا ہے تفصیل جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ سے شائع کردہ کتاب کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام کا مطالعہ کر لیں۔ اور اب دوسرے پہلو کہ وہ کیا کریں، جو کرسی پر پڑھ سکتے ہیں تو وہ کس طرح پڑھیں؟ جب کرسی پر جو نماز پڑھ سکتے ہیں در حقیقت اس کی اجازت انہیں کو ہوتی ہے جو سجدے پر قادر زمین پر نہیں ہوتے، جب وہ سجدے پر قادر نہیں ہے تو ان سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے، قیام کرنا ان کے لیے فرض نہیں رہتا، لہٰذا جب ان کے لیے کھڑا رہنا فرض نہیں ہے تو وہ بیٹھ کر ہی نماز ادا کریں۔ صف کے اندر نمازی کا کندھے سے کندھا ملانا یہ بھی جو ہے وہ صف کے آداب میں سے ہے۔ اب جب یہ شخص جو ہے وہ آگے کھڑا ہو جائے گا تو صف بھی جو ہے وہ برابر نہیں ہوگی اور کندھے سے کندھا بھی نہیں ملے گا، لہٰذا اس شخص کے لیے حکم یہی ہے کہ کرسی پر بیٹھا رہے تاکہ صف کی ترتیب آگے پیچھے نہ ہو اور اس کا کندھا جو ہے وہ دوسرے نمازی کے کندھے کی ہی سیدھ کے اندر باقی رہے، تو لہٰذا انہیں کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا سوال یہ انہی کا جو تیسرے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ اگر کوئی شخص عصر کی سنتوں کا پابند ہے تو وہ اگر اس کی چھوٹ گئی تو کیا وہ نماز عصر کے بعد قضا کر سکتا ہے؟ جی نہیں، وہ نماز عصر کے بعد قضا نہیں کر سکتا، کیونکہ نماز عصر کے فرض پڑھنے کے بعد کوئی بھی نفل نماز جائز نہیں ہے، سنتیں بھی نوافل کے حکم میں ہوتی ہیں، لہٰذا ان کو بھی نہیں پڑھ سکتے، اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب ان سنتوں کی قضا اور بھی کسی مقام پر نہیں ہو سکتی، لہٰذا یہ شخص اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جو ہے وہ دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے چاہے تو اسے ان سنتوں کا ثواب عطا فرما سکتا ہے۔ جی مزید کالز۔
میرا نام سلیم اتاری، میں جرمنی سے فرینکفرٹ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ ہم نے سن رکھا ہے کہ جس انسان کو جس مٹی سے بنایا جاتا ہے کہ کیا وہ وہیں دفن ہوگا؟
جی ہاں، یہ مشہور جو ہے وہ بات ہے کہ انسان کو جس مٹی سے بنایا جاتا ہے وہ وہیں دفن ہوگا، تو اس کی کیا جو ہے وہ حقیقت ہے؟ اس بارے کے اندر بھی احادیث طیبہ موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی واضح احادیث ہیں جس کے اندر آپ نے اس بات کی صراحت جو ہے وہ فرمائی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث مبارکہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں ایک جگہ سے گزرے تو چند لوگوں کو قبر کھودتے ملاحظہ فرمایا، دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ ایک حبشی شخص یہاں آ کر فوت ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، اس حبشی کو اس کی اپنی زمین یا حبشہ سے نکال کر اس مٹی تک لایا جس سے یہ پیدا کیا گیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک حبشی مدینہ منورہ میں دفن کیا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مٹی سے پیدا ہوا اسی میں دفن ہوا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اس کی موت اسے اس کی مٹی تک لے آئی۔ تو ان احادیث طیبہ سے پتا چلا کہ جی ہاں، انسان کا دفن وہیں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر اس کے جسم کی بناوٹ میں جہاں کی مٹی استعمال ہوئی وہیں پر اس کی تدفین ہوتی ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ انسان اپنے لیے کفن تو تیار رکھ سکتا ہے، لیکن قبر اپنے لیے تیار رکھنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں مرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ اب اس شخص کی جو ہے وہ جسم کے اندر کہاں کی مٹی لی گئی، تو لہٰذا کسی کو نہیں معلوم کہ کون جو ہے وہ کہاں پر مرے گا۔ ہاں، جہاں مرے گا وہ جہاں پر اس کی تدفین ہوگی۔ بسا اوقات انتقال کہیں ہوتا ہے، تدفین جو ہے وہ ملک و دور کہیں جا کر ہوتی ہے، تو جہاں کی مٹی ہے وہیں پر بہرحال اس کی تدفین ہوتی ہے۔ کچھ میسیجز بھی جو ہے وہ ہم شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا عورتیں اپنے سر کے بال بیچ سکتی ہیں؟ نہیں بیچ سکتی، عورتیں ہوں یا مرد ہوں، انسان کے جسم کی جو بھی چیزیں ہیں انسان انہیں بیچ نہیں سکتا، کیونکہ انسان بیچنے والا مال نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کاروباری چیز نہیں بنایا، بلکہ انسان کو محترم بنایا ہے کہ اس کی عزت اور احترام ہے، تو اس کی چیزیں بیچی نہیں جا سکتی۔ تو لہٰذا بال بھی اگرچہ وہ ایکسٹرا ہوں، فالتو ہوں، جیسے نائیوں کے پاس بھی بال کٹتے ہیں، تو اگر یہ بیچتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ شریعت کے اندر مال نہیں ہے، جبکہ کسی چیز کی خرید و فروخت کے لیے اس کا مال ہونا ضروری ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ نزع سے متعلق معلومات عطا فرما دیں۔ اب یہ تو ایک تفصیلی ٹاپک ہے کہ نزع سے متعلق آپ کیا معلومات جاننا چاہ رہے ہیں۔ بہرحال اس حوالے سے امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی پیاری کتاب شرح الصدور، اس کتاب کا مطالعہ بہت مفید رہے گا۔ اس کا ترجمہ جو ہے وہ مکتبۃ المدینہ سے بھی شائع ہو چکا ہے۔ اس کتاب کا اگر مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو ڈھیر ساری معلومات قبر و آخرت سے متعلق، موت سے متعلق، نزع سے متعلق آپ کو حاصل ہوگی۔ ایک سوال یہ کہ کیا انسان جب قبر میں جاتا ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے، انسان بھولتا نہیں ہے، بلکہ بھولی ہوئی باتیں بھی جو ہے وہ اسے یاد آ جاتی ہیں۔ تو قبر کے اندر انسان کو اپنی چیزیں یاد آتی ہیں، یاد رہتی ہیں۔ ہاں، البتہ سوالات قبر کا جواب یہ اسی کو دینے کی توفیق ہوتی ہے جو واقعی ایمان دنیا سے لے کر رخصت ہوا ہوتا ہے، وہ بہرحال پھر ان سوالات کے جوابات دے سکتا ہے۔ ورنہ زندگی میں اگر کوئی جو ہے وہ مسلمان تھا، اللہ رسول کا نام لیتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، لیکن خدا نہ خواستہ اگر مرتے وقت اسے ایمان نصیب نہ ہوا، تو اب بہرحال وہ دنیاوی یادداشت کی بنیاد کے اوپر قبر کے سوالات دینے کے قابل نہیں رہے گا، وہ قبر کے سوالات نہیں دے سکے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایک قبر کھول کر مردے کو دفن کرنا، دوسرے مردے کو دفن کرنا کیسا ہے؟ ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ قبر میں یہ آج کل بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ شہروں کے اندر قبرستان فل ہو گئے ہیں، تو لوگ کئی جگہوں پہ سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ جناب گورکن کہہ رہا ہے کہ اگر اس قبرستان میں آپ کے کسی رشتے دار کی قبر ہے تو آپ بتا دیں، ہم اس کے اندر آپ کا یہ نیا والا مردہ جو ہے وہ دفنا دیتے ہیں۔ تو ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ کرنا کیا چاہیے؟ اس کے اندر جو اہل اقتدار ہیں یا اور دیگر لوگ ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے طور پر قبرستان کے لیے زمینیں وقف کریں۔ جس طرح مسجد مدرسے کے لیے وقف ہوتا ہے، اسی طرح قبرستان کے لیے بھی وقف ہوتا ہے۔ تو قبرستان کے لیے جگہوں کو ارینج کرنا، وقف کرنا، یہ بھی ایک نیک کام ہے، تو اس کے اندر مخیر حضرات کو حصہ ڈالنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی